حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار سکون دل در مجلس اہل دل کے عنوان سے اشعار ہیں. سوائے تیرے کوئی ٹھکانا سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا کسے ہمیں جان دی سنا کسے میں زخم میں جگر دیکھا کسے ہمیں جان دی سنا کسے میں زخم جگر دیکھا سوائے تیرے کوئی ٹھکانا. سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے آگے جدھر بھی جاؤں کسے غمیں جان دی سنا کسے میں زخم جگر دیکھا یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے پھر ان کو دیکھ زندگی کو جفا سے آہوں گے کیوں بنا پھر ان کو دیکھ زندگی کو جفا سے آہوں گے کیوں بناؤں
سوا تیرے کوئی ٹھکانا
بار فرما رہے کہ اے اللہ سارے جہان میں آپ کے سوا کوئی ٹھکانا نہیں ہے, کیونکہ جو محبت آپ نے اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اے اللہ اس کو اس غم کو سننے والا اور سمجھنے والا اور اس میرے جو دل میں غم ہے آپ کی محبت کا اور جو زخم جگر یعنی جو اللہ آپ کے راستے میں گناہوں کو چھوڑنے سے حسینوں سے نظر بچانے سے تقاضوں کو دبانے سے جو زخم لگتا ہے وہ زخم جگر فرمایا اس کو کہ وہ دل پہ جگر پہ گویا زخم لگ جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ باطنی شہادت ہے جو خون اندر بہ جاتا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی سوائے خدا کے سوائے اللہ تعالی کے. دنیا میں کوئی شہید ہوتا ہے تو بہت شہادت عظمیٰ ہے بڑی نعمت عظمیٰ ہے, لیکن سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شہید ہو گیا اس کی گردن کٹ گئی, لیکن جو دل پہ زخم کھا رہے ہیں اور دل کا خون بہا رہے ہیں اور دل پر تیر کھا رہے ہیں اور آرزوؤں کا خون پی رہے ہیں اس کی کسی کو خبر نہیں کہ کس اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے سے غم اٹھانے سے کیا گزرتی ہے. تو اے اللہ پھر کس کو کوئی سمجھنے والا اب اس زمانے میں کہاں ہے, ایسے اللہ والوں کو کہ جو اس درد کو سمجھ سکیں, اب عام آدمی کہاں سمجھ سکتا ہے, کس کو جا کے اپنا درد غم سناؤں, اور کہاں سوائے آپ کے اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. آپ ہی سے میں اپنا غم کہتا ہوں اور آپ ہی کو میں اپنی داستان دل سناتا ہوں اور آپ ہی میرا دل کا درد و غم اور زخم جگر کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ہی اس کے قدردان ہیں. دنیا والے تو بے وفا ہیں, اگر ان سے وفاداری بھی میں کروں, یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں, وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں. یعنی دنیا والوں کو اگر میں نے دل دے بھی دیا تو یہ جانتے ہی نہیں کہ وفا کیا چیز ہے, یہ تو اپنے نفس پرستی میں وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے میں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں, تو وہ تو وفا کی قیمت کو اور وفا کی نام کو بھی نہیں جانتے کہ وفا ہے کیا چیز. وفاداری تو وہی ہے کہ آدمی اپنی جان کو قربان کرے محبوب کی مرضی پر, وہ محبوب کی مرضی پہ کہاں قربان کرتے ہیں, وہ تو اپنے نفس کی خواہش پر اپنے کو قربان کرتے ہیں. اس لیے وہ سب کے سب بے وفا ہیں, وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں, ان کو خبر ہی نہیں کہ وہ قیمت محبت کس چیز کا نام ہے. محبت تو اس لیے فرمایا کہ میں پھر ایسوں کو اپنا دل دے کر اپنے دل کو جفا ستم اور جفا اور بے وفائی سے ہم آہنگ کیوں کروں, کیوں میں بے وفاؤں کو دل دے کر بے وفائی کا صدمہ اٹھاؤں. مجھے کیا بے وقوفی ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف اور اللہ تعالی کی دوستی کے خلاف اور اللہ تعالی کی رضا کے خلاف دوسروں کو دل دیتا ہے, وہ خود اپنے آپ پہ جو ظلم کرتا ہے. تو جفا سے میں دنیا والے تو بے وفا ہیں, ان کو دل دینا خود اپنے آپ سے بے وفائی کرنا ہے, کیونکہ یہ وفا کی قیمت کو جانتے ہی نہیں, وفا کا نام بھی نہیں جانتے, یہ تو اپنے مطلب پرست ہیں. ابھی وہ جس کو محبوب عاشق صاحب ہو یا معشوق صاحب ہو یا معشوقہ صاحبہ ہو, ابھی جو ان پہ جان دے رہا ہے تو اس کے صفات پہ جان دے رہا ہے کہ صاحب بڑی نشیلی آنکھیں ہیں, میر النیم بعض آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے, تو وہ مستی شراب کسی جو ہے اور نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے. تو ابھی تو اس کی صفات پر اس کی قصیدہ گوئی کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس کے ہوٹوں پہ تتیا کاٹ لے اور ہوٹ 4 انچ موٹا ہو جائے, تو وہ نازکی کہاں چلی جائے گی. حضرت فرماتے تھے کہ وہ وہ پنکھڑی جو ہے پھر ہتھ کھڑی ہو جائے گی. تو پنکھڑی وہ تو پنکھڑیاں سب یہ مرجھانے والی ہیں, ایک دن خار بننے والی ہیں. جیسے وہ پھول مرجھاتا ہے پھول کی پنکھڑیاں, تو کیا حشر ہوتا ہے کہ اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. جس پہ بلبل روتا ہے اس کو پھر وہ دیکھتا بھی نہیں, وہاں سے اڑ کے پھر دوسری جگہ جا کے بیٹھ کے رونے لگتا ہے. اس کی قسمت میں رونا ہی لکھا ہوا ہے, تب اس کا کیا علاج ہے. ایسے ہی ناشکان مجاز کی قسمت میں رونا رونا ہی لکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ اپنے نفس سے محبت کر رہے ہیں, اور نفس نے جب جہاں ان کی محبت ختم ہوئی تو غم شروع ہو گیا, پریشانی شروع ہو گئی. وہ اب جس حسین پہ جان دیتے تھے, جس آنکھوں سے کہتے ہیں کہ مستی شراب کی سی, اس آنکھوں سے جب کیچڑ بہنے لگتا ہے تو پھر وہاں سے دم دبا کے ایسا بھاگتے ہیں. حضرت فرماتے جیسے شیر جو ہے وہ جو قصورا کیا ہے, جس شیر کو دیکھ کے کان حمر مستنفرا, جیسے گدھا بھاگتا ہے شیر کو دیکھ کے, ایسے ایسے بھاگتے ہیں. پھر وہ ساری شعر و شاعری ان کی بغل میں دبا لیتے ہیں, اور سب سب کچھ اس کو سلام کرنے کو بھی جی نہیں جاتا. تو جس کو جب وہ آنکھوں سے کیچڑ بہنے لگا اور ہونٹ جو ہیں وہ پنکھڑیاں جو ہیں وہ ہتھکڑیاں ہو گئیں, اور دانت سب دانت جو کہتے تھے کہ موتی کے سے دانت ہیں, جب دانت سب جڑ گئے تو اب کہتے ہیں کہ چلو بھائی یہاں سے بھاگو, اب تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. یہ یہ ان کی وفاداری ہے. تو حضرت فرماتی ہیں کہ ایسے تو میں اپنا دل دے کے کیوں اپنے آپ کو اپنے آپ پہ ظلم کروں, اور اپنے اور جفا سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کروں.
پھر ان کو دید کی زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا, سوائے تیرے کوئی ٹھکانا. یہ بت جو محتاج ہے سراپا, غلام ان کا بن تو کیوں کر, یہ بت جو محتاج ہے سراپا, غلام ان کا غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنے قیمت کو کیوں گھٹا, غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنے قیمت کو کیوں گھٹا, یہ بت جو محتاج ہے سراپا, غلام ان کا بن تو کیوں کر, غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنے قیم قیمت کو کیوں گھٹا سوائے تیرے کوئی ٹھکانا.
بت کے معنی جو ہیں ویسے تو یہ بت ہیں پتھر کے جو بت ہوتے ہیں, لیکن وہ کو تراشا جاتا ہے تو دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں. تو ان بتوں سے مراد وہ پتھر کے بت نہیں ہیں بلکہ چلتے پھرتے بت حسین ہیں, جو حسینوں کو شعرا بت سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو حسین ہیں جتنے بت ہیں بتوں کی طرح حسین ہیں یہ تو خود محتاج ہیں, یہ تو اپنی جو ان کی صفات ہے اپنے حسن پر بھی کو قائم رکھنے پہ قادر نہیں. ابھی حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ اپنی آنکھوں کے اس شراب کو جو ان کے اندر جو جس کو شاعر مست ہوتے ہیں اس شراب کو باقی رکھنے پہ قادر نہیں. وہ اپنے چہروں کی جس کو کہتے تھے کہ چہرہ جو ہے گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شعلہ ہے تھا سائق و شعلہ و سیماب کا عالم آنا ہی سمجھ میں میری آتا نہیں گوا ہے. تو وہ بعض ایسا حسن ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کی تعریف کرتے ہیں, مگر یہ خود محتاج ہے. یہ اپنے بالوں پر جس پہ لوگ جان دیتے ہیں, کبھی کوئی کہتا ہے کہ بدلی میں کمر ہے, چہرہ ایسا ہے کہ بدلی میں کمر ہے, تو اس پہ قادر نہیں, بال جھڑنے لگتے ہیں سفید ہونے لگتے ہیں, وہ پہلے سنہری ہوتے ہیں پھر سفید ہونے لگتے ہیں, چہرے پہ جھریاں پڑنے لگتی ہیں. اگر یہ محتاج نہ ہوتے تو یہ اپنے حسن کو قائم رکھنے پر قادر ہوتے ہیں, اس کو بگڑنے نہ دیتے. اصلی پھر کون ہوا جو محتاج نہیں ہے, وہ کون سا تھے سوائے اللہ کی, کوئی جو ہے وہ صرف اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے ہرے کا, المحتاج الیہ کل احد, المستغنی عن کل احد. حضرت والا سے سنی تفسیر سناتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ المستغنی عن کل احد, حضرت ابو ہریرہ کی تفسیر ہے کہ صمد کے معنی ہے کہ ہر غیر اللہ سے وہ جو ہے بے نیاز ہو, المحتاج الیہ کل احد, اور ہر چیز اس کی محتاج ہو, وہ ہے. تو جو کسی کا محتاج نہ ہو وہی اصل میں اصل حسین ہے. تو یہ بت جو محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بلن, تو کیوں کہ جو خود جو محتاج ہیں یہ اپنے اگر ان کے پیٹ میں اگر درد ہو جائے تو اس درد کو دور نہیں کر سکتے, نہ ان کے عاشق صاحب دور کر سکتے ہیں نہ وہ معشوق دور کر سکتا ہے. اگر عاشق صاحب تو اپنے لگیں تو وہ جو اس کا وہ جو حسین ہے جس کو یہ خدا سمجھ رہے تھے وہ اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا, نہ اپنی تکلیف کو دور کر سکتا ہے نہ اپنے عاشق کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے, دونوں محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر ایسوں کو عزت فرماتے ہیں کہ ایسوں کو دل دے کے گویا غلام کو دل دینا ہے. صرف یہ جو حسینان ہیں دنیا بھر کے حسین یہ خود اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, غلام ہیں, محتاج ہیں. تو ان کو اگر دل دیا تو میں گویا میں نے غلام کو دل دیا, اور غلام کو دل دے کے اپنی قیمت کو گھٹا دیا. غلام کا بن کے غلام ہی رہے گا, جو غلام در غلام, غلام در غلام. اگر 1000 حسینوں سے دل لگایا تو یہی تو ہوگا نا, 1000 پلس ون پلس ون پلس ون, آخر میں پلس ون جو آئے گا تو نکلتے ٹوٹل نکلے گا غلام, پلس ون غلام پلس ون غلام, سب غلام ہیں, تو آخر میں ٹوٹل آئے گا 1000 غلام. اس لیے حضرت والا فرماتے تھے کہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے, اپنی مٹی کو فانی مٹی کو اگر مٹی پر فدا کیا تو مٹی پلس مٹی پلس مٹی مثبت مٹی آخر میں ٹوٹل مٹی آئے گا, اور اس کو غیر فانی حسن و جمال پہ اللہ تعالیٰ پر فدا کیا تو مٹی پلس مٹی, وہ مٹی نہیں آئے گی, پلس اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اور آخر میں پھر وہ غیر فانی مٹی ہو جائے گی. تو غلام کا ان کو دل دینا غلاموں کا غلام بننا ہے, اور اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی. تو حضرت والا کیونکہ بچپن ہی سے مادر زاد ولی تھے, بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کا مزاج ایسا بنایا تھا کہ ان سے ہمیشہ کنارہ کش رہے, کبھی دیکھا بھی نہیں کہ حسین کیا چیز ہوتے ہیں. طائب صاحب نے کیا عمدہ شعر فرمایا کہ اندھیرے کیا ہیں یہ طائب اسے خبر ہی نہیں, وہ جس نے دیکھے ہیں کھلتے ہی آنکھ مل کے چراغ. جس کی آنکھ کھلی تو اس نے چراغ دیکھے چاروں طرف, اہل اللہ کے چراغ, اہل اللہ کی گود میں جو پلا ہو اس نے تو وہ چراغ دیکھے, اسے کیا خبر کے گناہ کے اندھیرے کیا چیز ہے. حضرت والا کی بالکل زندگی کی تصویر کھیل دی ماشاء اللہ, بہت قابل انعام شعر ہے. تو غیر فانی ذات پہ جو فدا ہوتا ہے تو وہ غیر فانی ذات کا غلام ہوتا ہے. تو غلاموں کا غلام بندے کا بندہ نہیں ہوتا, وہ پھر اللہ کا بندہ ہوتا ہے, اس لیے وہ غیر فانی ہو جاتا ہے اور اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اور اس کے پاس جا کے قیمت گھٹ جاتی ہے. آخر میں وہ مٹی مٹی سے مل کے آخر میں مٹی ہو گئی, قبروں میں سڑ گل گئی. اور اہل اللہ کے جسام ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, بس لیکن اگر کھا بھی لے تو ان کی روح جو ہے اور جو جسم عالم برزخ میں ان کو عطا ہوتا ہے وہ غیر فانی ہے, اس کو کوئی مٹی وٹی نہیں کھا سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مثبت ہو گیا, اپنے آپ کو جوڑ دیا اللہ کے ساتھ, تو وہ بھی غیر فانی ہو گیا. غیر فانی سے جڑ کے غیر فانی ہو گیا, اور فانیوں سے جڑ کے فانی ہو گیا, مٹی ہو گیا, مٹی مٹی سے مل کے مٹی ہو گیا. غلام سے اپنی قیمت گھٹ گئی کہ نہیں؟ غلاموں کا غلام بننے سے قیمت گھٹ گئی, اور اللہ کا غلام بننے سے قیمت بڑھ گئی. قیمت اسی سے بڑھتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالی کی غیر فانی ذات پہ قربان کرتا ہے, باقی سب چیزیں فانی ہیں.
غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں, سوائے تیرے کوئی ٹھکانا یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل مست و شیدا ایمان ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل مست و شیدا مگر مشیلن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا مگر مشیلن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل مست شیدا مگر نشیمن جو عارضی ہو تو سکون سے کم کیوں بنا
یہ اصلاح کا مقام ہے, یہ حضرت والا کی فراست اور اصلاح کی تدبیر کا عجیب انداز ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ گلوں میں حسن نہیں ہے, حسینوں میں حسن نہیں ہے, اس کا انکار نہیں ہے. ایک شعر حضرت والا کے یاد آیا کہ مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے, حضرت فرمائے یہ مصرع میں نے اس لیے کہا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ مولوی کے بھی دل رکھتا ہے, تو مولوی کے اندر بھی حسینوں سے کشش ہونے کا مادہ ہے, جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والا ہو گیا وہ اس کو تو کوئی احساس ہی نہیں رہتا, گویا کوئی مخنث ہو جاتا ہے. تو وہ آپ سے زیادہ اس کے اندر, ہم لوگوں سے زیادہ اس کے اندر احساس لطیف ہوتا ہے, اس سے زیادہ وہ حسن کا اس کو ادراک ہوتا ہے بوجہ تقویٰ کی, کیونکہ وہ اپنی نظر بچاتا ہے, وہ اس کا سارا مٹیریل اور ساری آگ جو ہے وہ اس کے اندر جمع ہوتی ہے. تو فرمایا کہ مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے, لیکن کروں میں کیا کہ ہوں بندہ کسی کا میں. یہ تو میں مانتا ہوں کہ ان میں بہت کشش بہت زبردست ہے, لیکن میرے جن کا میں بندہ ہوں انہوں نے مجھے منع فرمایا کہ ان کو نہ دیکھو, ان کے قریب نہ جاؤ. تو میں کیا کروں, میں تو کسی اور کا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, پھر میں ان کے حضور کو لے کے کیا کروں گا. تو اسی یہ فرما رہے ہیں کہ ایمانا کیا, یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا, یہ مانا کہ چمن میں جو پھول کھلے ہوئے ہیں اس کے حسن سے بلبل مست اور شیدا ہو رہا ہے, اس پھول پہ قربان ہو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے. مگر نشیمن جو عارضی ہو, اسی طرح جو لوگ حسینوں پہ مر رہے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ گویا کہ بلبل کی طرح اس گل پہ فدا ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنے اوقات کو جو ہے ضائع کر رہے ہیں. ایمان ہم نے چمن میں اس پر مست اور شیدا ہو رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں ان کے حسن پر, لیکن فرماتے ہیں کہ جو بلبل ایسے گلوں سے مست و شیدا ہو رہا ہے اس کا یہ نشیمن جس پہ جو اس نے ٹھکانہ بنا گھونسلہ اور ٹھکانہ بنایا ہوا ہے ان کے حسن کو, یہ فانی ہے عارضی ہے. مگر نشیمن جو عارضی ہو میں اس کو مسکر میں کیوں بناؤں, اس کو میں اپنے رہنے کی حد کیوں بناؤں, کیونکہ یہ نشیمن تو ایک دن اجڑ جائے گا اور وہ گھونسلہ ختم ہو جائے گا اس کا, تو بلبل پھر وہ تڑپ کے رہ جاتا ہے, پھر دوسری جگہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو عارضی نشیمن کو میں عارضی اس فانی حضور کو میں اپنے دل کا سہارا کیوں بناؤں کہ جس کو ایک دن مجھے چھوڑنا پڑے گا. دل کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ کی ذات کو بناتا ہوں کہ وہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتے, ان کے حضور پر کبھی زوال نہیں آ سکتا. لا زوال جن کا حسن جمال ہے وہ اس ذات پہ میں فدا ہوتا ہوں. یہ حضرت
مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن کیوں بنا.
مسکن معنی رہنے کی جگہ, گھر, یعنی جو نشے من عارضی ہو اس کو میں اپنا گھر کیوں بناؤں. یعنی تو عارضی حسن ہے, ان پہ میں اپنے ان کو اپنے دل کا سہارا کیوں بناؤں, ان میں میں کیوں پناہ لوں جا کے کہ جو جہاں سے ایک دن بھی پناہ ہونے والا جو میں پناہ کریں گے.
مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن کیوں بنا.
شیخ کامل جو جس فن کا ماہر ہو وہی ایک بات کہہ سکتا ہے, ورنہ لوگوں کو تشنگی رہ جائے, جب وہ کہیں گے نصیروں کو چھوڑو مت دیکھو یہ اور وہ صرف نہیں کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے مت دیکھو لیکن یہ کہنا کہ ہم مانتے ہیں کہ ان کے اندر کشش ہے ان کے اندر حسن و جمال ہے یہ تمہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں لیکن تم ان کی طرف جاؤ مت کیونکہ تمہارے رب کا حکم یہ ہے تو ان کی کشش کا اور ان کے حسن کا اعتراف کر کے پھر ان کے دل کو پھیر دینا یہ کمال ہوتا ہے حضرت والا یہ حضرت والا کا کار تجدید ہے تجدیدی کارنامہ ہے جس کے لوگوں کو پہچان نہیں ہوئی
مگر نشے من جو عارضی ہو تو سکم سکن میں کیوں بنا سوائے تیرے کوئی ٹھکانا مجھے تو آخرت سکون دے گئے ملا تو بس اہل دیکھ دے مجھے تو آخرت سکون دل گئے ملا تو بس اہل دل کے در پر تم کدھر کو میں اپنا مسکن سمیم دل سے میں کیوں بنا تو ان کے گھر کو میں اپنا مسکن سمیم دل سے میں کیوں بنا مجھے تو خطر سکون دل گئے ملا تو بس اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمیم دل تو ان کے دل کو میں اپنا مسکن سمیم دل سے نہ کیوں بنا سوائے تیرے کوئی
شعر نہیں ہے حضرت والا کا پوری زندگی کا عمل اس میں ہے صرف شعر سے کوئی کہہ دے اور عمل اس پہ نہ ہو تو کوئی اثر نہیں ہوتا حضرت جوانی کی عمر سے بلکہ جوانی سے پہلے ہی سے اللہ والوں کے پاس ہی سکون ملا حضرت والا حضرت والا فرماتے تھے کہ کہیں اللہ اللہ میرا دل شروع سے یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں میں رہوں اللہ آخر تک یہ ذوق رہا کہ یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات یا حضرت ہی کے اشعار ہیں قائم ہیں جن کے فیض سے یہ ارض و سماوات قائم ہیں جن کے فیض سے یہ ارض و سماوات اور میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا تو یہ شعر جب وہاں حضرت والا پھول پور تشریف لے گئے تھے تو وہاں جب یہ شعر پڑھا گیا تو ایک صاحب حضرت کی جوانی کا وہ وقت جب حضرت کی 18 سال کی عمر تھی, اس وقت حضرت پھول پوری کے کپڑے دھو کے اور وہ پھیلاتے تھے, حضرت غسل کراتے تھے اپنے شیخ کو, اور ایک ایک میل ڈیڑھ ڈیڑھ میل کا فاصلے سے ندی حضرت وہاں کا کنویں کا پانی استعمال نہیں کرتے تھے, ڈیڑھ ڈیڑھ میل سے جا کے وہاں نہر سے پانی لاتے تھے, گھر چل چلاتی دھوپ میں اتنی مشقتیں, پھر دن رات خدمت میں لگے رہنا. تو ایک آدمی اس وقت کا بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا حضرت یہ تو آپ کی پوری زندگی کا نقشہ ہے. حضرت میں کیسے, تو کیا تم نے مجھے دیکھا ہے کہ حضرت میں تو چھوٹا سا تھا یہاں پڑھنے آتا تھا, میں نے آپ کو اس وقت دیکھا ہے کہ آپ کس طرح اپنے شیخ کی خدمت کرتے تھے. تو حضرت والا اتنے خوش ہوئے, حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک شخص تو ایسا ہے کہ جس نے میرا وہ زمانہ دیکھا ہے. تو یہی پوری حضرت والا کی زندگی اسی میں تھی, دو چیزیں, ایک تو حسن سے دور رہو اور اللہ والوں کے در پہ پڑے رہو, بس یہی تھا. یہی خود ابھی تک جب خود بھی شیخ کامل تھے, حضرت والا کو اللہ کے جو طالبین تھے انہی کے پاس دل لگتا تھا, یہی چاہتے تھے کہ اللہ جب میرا انتقال ہو تو میرے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے کچھ عشاق موجود ہوں, اس کے بغیر حضرت کا دل نہیں لگتا تھا کہیں بھی. اس کے لیے دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہ دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ کا کوئی عاشق ہو اور اس کو مجھ سے مناسبت ہو تو یا تو اس کو یہاں بھیج دیجیے, مجھ سے ملا دیجیے, اور ورنہ مجھے اس کے پاس بھیج دیجیے. تو مجھے تو جو اختر سکون نے دل گھر ملا تو بس اہل دل کے در پر, یعنی اہل دل کہتے ہیں دل والے, یعنی اہل اللہ دل والے, اہل دل صرف اللہ والے ہیں. اسی پہ حضرت مولانا منوری حضرت والا کے شعر کے اوپر مست ہو گئے تھے, مثنوی کا شعر تھا, اس میں تھا کہ اہل دل آکس کے دل را حق را دل دہد, دل دہد اورا کے دل را می دہد. یعنی حضرت کا شعر ہے یہ, مولانا منوری کو جب معرف مثنوی پیش کی تو نظر سے شعر گزرا تو مولانا جھوم گئے, اور اس کے معنی کہ اہل دل وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو والوں کو اہل دل, کیونکہ وہ اپنا دل اللہ کو دیتے ہیں, اور یہ دوسرے جو دل غیر اللہ کو دیتے ہیں وہ اہل دل نہیں ہے. اہل دل صرف وہ ہے جو دل پیدا کرنے والے کو دل دیتے ہیں, دل دہد اورا کے دل رامی دہد, اسی کو دل دیتے ہیں جس نے دل بنایا ہے. تو مولانا منوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا فرق بینک و بین مولانا رومی, آپ کے اور مولانا رومی کے کلام میں کوئی فرق نہیں. قدر مذہوب کی خاصان خدا سے پوچھو, شعرہ عام تو ایک قسم کی رسوائی ہے. جتنے خاصان خدا تھے, جتنے اللہ کے خاص بندے تھے, وہ سب حضرت والا سے محبت فرماتے, اکابر ہوں کہ اساغر ہوں سب حضرت سے محبت کرتے تھے. جو محبت جو نہیں کرتے تھے وہی لوگ تھے جو نفس پرست تھے, کوئی نہ کوئی خامی اندر تھی, کوئی نفس کی کوئی چیز اندر تھی کہ جس سے وہ, لیکن جو اللہ کے پیارے تھے خاص تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت مفتی شفیع صاحب جب تجھے اتنی محبت سے حضرت سے ملے, اور حضرت نے فرمایا حضرت آپ تو نعمت غیر مترقبہ ہیں میرے لیے. اس وقت فرمایا ہنس کے فرمانے لگے کہ نعمت غیر مترقبہ کہہ لو یا بلائے ناگہانی کہہ لو. بہت ہی محبت فرماتے تھے. تو مجھے جو دل ہے تو مجھے جو اختر سکون دل گھر ملا تو بس اہل دل کے در پر, اہل دل جس نے دل بنایا ہے اس پر جو اپنا دل فدا کرتے ہیں ان کے پاس میرا دل لگا. پھر ایسے کیا ہے دوسرا مصرع, پھر ان کے کہ ان کے در کو پھر اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں. صمیم کہتے صمیم دل مانے دل کی گہرائیوں سے, تو ان کے در کو یعنی اللہ والے کے در کو, ان کے چوکھٹ کو, ان کے گھر کو میں اپنا رہنے کی جگہ کیوں نہ بناؤں, کیونکہ مجھے تو سکون ہی ان کے پاس ملتا ہے. دو ہی تعلیمات حضرت والا کی تھی, ایک تو یہ کہ حسن مجازی سے فانی سے دور رہو, اس کو نہ دیکھو قلباً عیناً قلباً قالباً, آنکھوں سے بھی دور رہو, قلب سے بھی دور رہو, قالب یعنی جسم سے بھی دور رہو, آنکھوں سے بھی دور رہو, جسم سے بھی دور رہو, اور قلب سے بھی دل سے بھی دور رہو. دل میں بھی ان کے خیالات نہ پکاؤ. ایک تو خیال آ جانا ہے, اس کو آپ نے کسی کام میں لگ گیا, اور ایک یہ کہ خیال آئے اور پھر اس کو روک کے اس سے مزہ لے کے اس کو چکھنے لگے, یہ حرام مزہ ہے. خیالات کا آنا گناہ نہیں ہے, خیالات کا جمانا گناہ ہے. تو عیناً قلباً غالباً ان سے دور رہو, اور اللہ والوں کے در پہ پڑے رہو, اللہ والوں سے وابستہ رہو, بس کام بن جائے گا. جو ہر دم بتوں سے جدا ہو رہے ہیں, جو ہر دم خدا پر وہ فدا ہو رہے ہیں, وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں. جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں, وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں. بس یہ دونوں میں تضاد ہے. اگر فانی بتوں میں مر رہا ہے, حسینوں میں مر رہا ہے, تو خدا سے جدا ہو رہا ہے, اور اگر ان سے جدا ہو رہا ہے تو خدا سے باخدا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے جڑ رہا ہے, اللہ والا ہو رہا ہے, اللہ سے ملاقات کر رہا ہے, اللہ والا بن رہا ہے. دونوں میں تضاد ہے, جمع نہیں ہو سکتے. کوئی آدمی یہ فانی حسن پر, حرام حسن پر اور حرام صورتوں پر جان دے, اور یہ بھی سوچے کہ میں اللہ والا بھی ہو رہا ہوں, دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ان سے جدا ہونا پڑے گا تب اللہ ملے گا. لا الہ اسی لیے پہلے کہ لا الہ غیر اللہ کو نکال دو قلب سے, تمام بتوں کو قلب سے نکال دو. جتنے بھی غیر فانی, جتنے بھی فانی بت ہیں, چاہے وہ پتھر کے ہوں, چاہے وہ انسانوں کے ہوں, چاہے وہ مال اور جاہ کے ہوں, ان بتوں کو دل سے نکال دو. پہلے اسی لیے فرماتے تھے کہ لا الہ اسی لیے کہ دل کو غیر اللہ سے پاک کرو, پھر چار الا اللہ ہے, پھر چار سارے عالم میں ہر طرف پھر تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. یہی حجاب ہے, پہلے حجاب ہٹا دو تو پھر سامنے ہیں جلوے اٹھے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی. بس اور پڑھیے کچھ اور.
مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی صدیق وقت حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ کے مرتب شدہ اور جمع شدہ یہ ملفوظات و ارشادات جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. جنوبی افریقہ کا سفر نامہ ہے 1998 کا. حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صحت کی حالت میں آخری سفر تھا اور آٹھواں سفر تھا. حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیت. اب ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو جامع المنقولات و معقولات تھے اور حکیم الامت تھانوی کے زبردست عظیم الشان خلیفہ اور بانی جامعہ اشرفیہ لاہور تھے, انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ گھر سے خط آیا ہے, میرے گھر والے سب بیمار ہیں, میں بہت پریشان ہوں, سوچا تھا کہ آپ کی خدمت میں 40 دن رہوں گا, لیکن اب لگتا ہے کہ جلدی جانا پڑے گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب، جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے پھر اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے پھر اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
مقدر معنی افسردہ اور دل پریشان ہونا، دل کا تنگ ہو جانا، تو اس کو جو مقدر پہ ہے۔ دیکھیے حضرت کی الفاظ الہامی ہوتے تھے، حضرت مولانا تھانوی کی بھی فرماتے مقدر پہ ہے تو پھر مقدر ہونے کی، جب تمہارا ہمارا ایمان ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا تو پھر اس پہ پریشان ہونے سے کیا فائدہ، کیا ضرورت اس کی۔ ہاں
پھر مفتی صاحب نے درخواست کی کہ مجھے بیعت کر لیجئے۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ چار شرطوں سے آپ کو بیعت کروں گا۔ نمبر ایک، آپ نے ایک غیر مقلد سے حدیث پڑھی ہے، دیوبند جا کر دوبارہ پڑھیے۔ نمبر دو، اپنی بیوی سے خط لکھوا کر لائیے کہ میرا شوہر مجھے آرام سے رکھتا ہے۔ نمبر تین، اصلاح کے لیے 40 خط لکھیے، چاہے مسلسل چاہے ہفتہ واری۔ نمبر چار، بچپن میں آپ نے قرآن شریف کسی ایسے آدمی سے پڑھا ہے جو خود بھی صاحب تجوید نہ تھا، اس لیے حروف کی ادائیگی صحیح کیجئے اور اس قاری کی سند بھی میرے پاس بھیجئے۔ ان چار شرطوں کے بعد آپ کو بیعت کروں گا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سال بھر دورہ حدیث دوبارہ پڑھا اور 40 خط بھیجے اور اپنے ہی شاگرد سے قرآن شریف کی حروف کی تصحیح کروائی۔ جس کو بخاری شریف پڑھائی تھی اسی سے قرآن شریف صحیح کیا اور اس سے تحریر بھی لی کہ بھائی تحریر لکھ دیجئے تاکہ میں حضرت کو دکھاؤں، اور بیوی سے کہا اے میری بیوی، میں نے تمہیں جو کچھ ستایا ہو معافی چاہتا ہوں، تو بھی لکھ دے کہ یہ ملا مجھے آرام سے رکھتا ہے۔ اللہ، حضرت مفتی محمد حسن امرتسری کا عشق شیخ۔ بیعت کے بعد
اصلاح، یہ بیعت حضرت کے ہاں بہت شرائط تھی، حضرت حاجی صاحب تو بیعت کر فرما لیتے تھے تو وہاں توسو تھا، حضرت فرماتے تھے کہ وہ تو صاحب برکت تھے، حالانکہ حضرت والا خود صاحب برکت تھے، مگر اللہ نے ان کے ذمہ اصلاح امت کا کام رکھا تھا، وہ برکت کی ہر مرض کو پہچانتے تھے، کس کی اصلاح کس طرح سے ہوگی، تو مجدد تھے اپنے وقت کے، اگر تربیت غیر مجدد نے کی، مگر حضرت فرماتے کہ اگر مرغی کے پروں کے نیچے ہنس کا انڈا رکھ دو تو وہ ہنس ہی پیدا ہوگا، اسی طرح ایک غیر مجدد کے پروں میں مجدد اللہ نے پیدا کر دیا، اور وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھے۔ خود حضرت فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب مجدد تھے، مجتہد تھے، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، کیا کیا نہیں تھے، بڑے بڑے علماء، علم لدنی حاصل تھا، لیکن بظاہر غیر عالم تھے کیونکہ کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہا ہے، اسی چائے پہ بات کر رہا ہے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے شرطیں رکھی اور دیکھتے بھی تھے کہ طالب ہوگا تو آئے گا ورنہ بھاگ جائے گا، تو جو طالب صحیح معنی میں تھے، چوٹ لگ گئی محبت کی تو وہ ہو گئے، انہوں نے پھر ساری شرطیں پوری کی اور یہ خطوط بھی دکھائے، 40 خطوط لکھے اور دیوبند میں جا کے وہ حدیث پڑھی۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ جس شاگرد کو پڑھایا تھا اسی کو اپنا استاد بنایا اور اس سے تجوید صحیح کی اور پھر اس سے تحریر لے کے حضرت کے پاس بھیجا، پھر حضرت بارہ نے اس کو بیعت فرمایا۔ اسی طرح حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پہلے تصوف کے قائل نہیں تھے، تھانہ بھون کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں لوگوں کیا چکر پڑ گیا، ایسی جہالت ہے کہ وہاں جا کے ایک بوڑھا آدمی نے سنا ہے, وہ کچھ وہاں جا کے لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, کیا اس کے اندر کیا خاص بات ہے. ہم نے بھی حدیث شعرا غیر شرق اوسط میں تھا, وہ جتنی اچھی ان کی اردو تھی اس سے زیادہ اچھی ان کی عربی تھی, مولانا سید سلیمان ندوی کی. مگر ان کی دوستی پھر حضرت کے بھتیجے مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی سے ہو گئی, ان سے خطوں کی دعوت ہوتی تھی. تو بس ایک دفعہ حضرت ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قال را بگزار مرد حال شو, پیش مرد کامل پامال شو. ارے کب تک قیل و قال میں پڑے رہو گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم تو قیل و قال میں پڑے ہو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حال کیوں نہیں اپناتے؟ قال میں پڑے ہوئے ہو اور حال نہیں صاحب حال نہیں بنتے, مگر بنو گے کیسے؟ خود اس بخاری کے مطالعے سے نہیں بن سکتے. اور اس کے احادیث سیاستہ کے مطالعے سے نہیں بن سکتے, فقہ کے مطالعے سے نہیں بن سکتے, کیسے بنو گے؟ پیش مرد کامل پامال شو, جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس کو دماغ سے نکال دو کہ میں کچھ ہوں, اور پامال ہو جاؤ. پامانے پاؤں اور مال مانے مالی دن. ملنا حضرت فرمایا, حضرت نہیں فرمایا کہ اس کی پاؤں کی خاک بن جاؤ, پاؤں سے رگڑوا لو اپنے آپ, روندوا لو. مطلب یہ کہ اس کے سامنے فنا ہو جاؤ, یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ تمہیں پاؤں سے روندے گا. تو پیش مرد چوٹ لگ گئی دل پہ, اللہ کا فضل ہو گیا. تو حضرت کے پاس وہ چھپ کے آئے, سفر کیا اس سے, اور ایک دوسرے مولانا سید مولانا مسعود علی ندوی, یہ دونوں جو تھے بہت بڑے عالم تھے, یہ دونوں ہی مذاق اڑایا کرتے تھے تھانہ بھون کا. اس کے بعد یہ چھپ کے چلے وہاں سید سلیمان ندوی, اور وہاں اس وقت ریل جاتی تھی جو سہارنپور سے ملتی تھی, اس ریل میں بیٹھ گئے. وہ تھانہ بھون پہ اترتی تھی, رکتی تھی, تو تھانہ بھون پہ وہ اترے. جب اترے تو معلوم ہے کہ وہ دوسرے صاحب بھی ہوئی, اس سے ملاقات ہو گئی. تم کیسے؟ کہا تم کیسے؟ کہ میں کہہ دے کہ میں تو دیکھنے آیا ہوں ذرا مولانا تھانوی کو, کہ میں بھی اسی لیے آیا ہوں. تو سید سلیمان ندوی پھر حاضر خدمت ہوئے اور ایک ہی تقریر سنی. حضرت کچھ بیان فرما رہے تھے تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ حضرت سید سلیمان ندوی وہاں کی چوکھٹ پکڑ کے رونے لگے اور فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں, آج ہمیں معلوم ہوا کہ ہم میں تو علم کے حروف کا بھی صرف نقوش حاصل ہیں, اصل علم تو ان بڑے میاں کے پاس ہے, کہ اصل عالم تو یہ ہیں. اسی پہ شعر کہا تھا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا, آج ہی پایا مزہ قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. جب حضرت والا بھی تلاوت فرماتے تھے, پتا نہیں ٹیپ میں کر سکا ہوں یا نہیں, پر دل کلیجہ منہ کو آتا تھا, حالانکہ بہت سادہ پڑھتے تھے کچھ بھی, تو درد دل جو اندر ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا تھا. تو اسی طرح تو اسی کو فرمایا کہ آج ہی پایا مزہ قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا, جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. وہ جو اشکالات پیدا ہوتے تھے علمی کہ یہ اور وہ, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ سارے اشکالات فنا ہو گئے, از حق سامنے آ گیا. یہ کمال ہوتا ہے. تو پھر درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت فرما لیجیے. حضرت نے فرمایا ایسے آپ کو میں بیعت نہیں کروں گا, آپ کا رسالہ غالباً المعارف نام تھا اس کا, وہ شرق اوسط میں عربی میں نکلتا تھا, کہ آپ نے اس میں فلاں رسالے میں جو فلاں مضمون لکھے ہیں, فلاں فلاں مضامین, وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف, اور آپ اس کا اعلان شائع کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں اس سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. بہت اتنا بڑا عالم کا اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور اس کو شائع کرنا، یہ بہت ہی دل گردی کی بات ہے، آسان نہیں تھا اس کو کرنا. لیکن جس کو اللہ چاہتا ہے جب، تو پھر وہ اپنی عزت کو، مال، جان، آبرو سب لٹا دیتا ہے. تو حضرت تشریف لے گئے سید سلیمان ندوی، پھر وہاں سے وہ ایک مہینے میں جب وہ رسالہ چھپتا تھا اس میں وہ سب اعلانات شائع کیے، اور پھر وہ لے کے تھانہ بھون حاضر ہوئے کہ حضرت یہ. حضرت دیکھ کے خوش ہو گئے اور پھر یہ فرمایا، السلیمہ گیر اخلاص سے عمل، اگر اخلاص عمل میں اخلاص سیکھنا ہے تو سلیمان ندوی سے سیکھو. السلیمہ گیر اخلاص سے عمل. پھر بعد میں خلافت بھی دی حضرت نے، اور خلافت کے بعد کیسے چمک گئے ماشاءاللہ. تو بس یہی ہے اہل اللہ کی صحبت، حسینوں سے دوری، اللہ تعالی سے حضوری. یہ حضرت فرماتے تھے، حسینوں سے دوری ہے اہل اللہ سے کی حضوری ہے. اور حسینوں سے مراد یعنی وہ جو حرام صورتیں ہیں، بیوی مراد نہیں ہے اس سے کہ بیوی سے بھی دور ہو کے بیٹھ جاؤ. بیوی تو حلال ہے، اس سے دیکھنا، اس سے بات کرنا، اس سے محبت کرنا تو عبادت ہے، ثواب ملے گا اس کو. یہ نہیں تھا کہ وہ، پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ خان صاحب تھے، وہ ہم نے بھی دیکھا ہے ان کو بےچارے، بہت ہی بولا بالا لڑکا تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی، کالی بالکل، پٹھان تھے بےچارے، نظر جھکا کے چلتے تھے ایسے، بالکل اوپر کو دیکھتے نہیں تھے. تو ایک دن آ رہے تھے تو راستے میں ادھر سے کوئی لڑکی آ رہی تھی، ابھی وہ گردن جھکائے ہوئے جا رہے ہیں، اسی لیے فرمایا تھا کہ بھائی سامنے دیکھ کے چلو، یہ تھوڑی کی آنکھیں بند کر کے چلو. یہ اس سے ٹکرا گئے، اور ٹکرا کے پہلے وہ گری، اس کے اوپر یہ گری. اب وہ اس سے بےچاری اور ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور ادھر ادھر دیکھ رہے کہ کیسے اٹھ، بڑی مشکل سے لوگوں نے پھر آ کے ان کو اٹھایا. یا مولانا مدد صاحب سے آ کے کہا کہ آج تو عجیب معاملہ ہو گیا. تو فرمایا بھائی یہ تو حکم تھوڑی، سامنے دیکھ کے چلا کرو، ٹکر تو ٹکرا جاؤ گے ایسے کسی دن اور موٹر گاڑی سے ٹکرا گئے تو اور بھی جانی جائے گی. تو خیر وہ تو ان کی شادی ہوئی. تو نکاح ہو گیا ان کا. اب یہ آئے اور وہ ادھر بیوی لیٹی، اس سے پیٹ پھیر کے اور سو گئے، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. تو دو تین دن ویسے ہو گئے، تو پھر اس نے اپنی ساس وغیرہ سے کہا تو عجیب ہے، اس سے بات بھی نہیں کرتا ہے، تو گردن میری طرف پیٹ پڑ کر کے سو جاتا ہے. تو اس کے باپ نے اس کو ڈانٹا، لالا تو بیوقوف آدمی ہے، کہ اسے پیٹ پکڑ کے سو جاتا ہے، کہنے لگا تو گناہ میں گناہ کام نہیں کرتا. پھر اس کے دوستوں، پھر اس کے والد نے دوستوں کو اس کو سمجھایا، اس کو سمجھاؤ اس کو بیوقوف لڑکا ہے. پھر جا کے وہ کہہ کہ اب تو کئی بچے ہیں، بوڑھے بھی ہو گئے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ حرام نظر سے حفاظت کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے. حرام حضرت کی پوری زندگی، بس پوری زندگی کا مشن یہی تھا کہ نگاہ بچاؤ، نگاہ بچاؤ، نگاہ کو بچاؤ اللہ کو پاؤ، نگاہ بچاؤ اللہ کو پاؤ. اس زمانے میں سب سے، ہمارے سب سے بڑا، حضرت فرماتے تھے کہ سب سے بڑا مجاہدہ نظر کی حفاظت ہے، کیونکہ اریانی کا، فحاشی کا سیلاب آیا ہوا ہے. واقعی اس جس زمانے میں حضرت بیان فرما رہے تھے، اس وقت ایسی اریانی نہیں تھی، ٹی وی بھی اس وقت تک نہیں آیا تھا، مگر اس وقت حضرت فرماتے تھے کہ اریانی کا سیلاب دیکھ رہا، وہی وہ آپ دیکھ لو کیسا سیلاب آیا ہوا ہے. یہی موضوع ساری دنیا میں اسی سے حضرت والا کا، یہ جس مضمون پہ لوگ اعتراض کرتے تھے، اسی مضمون سے حضرت والا کا سارے عالم میں شہرہ ہو گیا، اسی مضمون کو سب بڑے بڑے علماء نے اس کو قبول کیا کہ حضرت آپ کی برکت سے ہمیں نظر کی حفاظت کی توفیق ہوئی. ورنہ ہم بخاری شریف کی حدیث لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ پڑھاتے تھے, عمل کی توفیق نہیں تھی, ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کا طریقہ یہ نظر بچانے کا یہی ہے کہ حسین سے دور رہو اور اللہ تعالیٰ کی حضوری میں رہو, جو کہ اہل اللہ کی حضوری سے حاصل ہوگی, اہل اللہ کی خدمت میں حاضری سے حاصل ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دے, اس کی اصلاح فرما دے, جیسا حضرت والا ہمیں چاہتے تھے بنانا. اے اللہ, ہم ویسے تو نہ بن سکے, آپ اپنے فضل سے حضرت کی دعاؤں کی برکت سے ہم پر فضل فرما دیجئے, اور ہم سب کو یا اللہ جو حضرت سے اس وقت متعلق تھے اور جو متعلق نہیں تھے بھی تھے بعد میں سلسلے میں داخل ہوئے, اے اللہ ان سب کو اسی مقام پہ جس پہ حضرت دیکھنا چاہتے تھے سب کو وہیں پہنچا دے. پروردگار حضرت والا کے لیے صدقہ جاریہ بناتے تھے, ہمیں بھی محروم نہ فرمائے رب العالمین, اپنے ہماری نالائقی کو معاف فرما دے. من گرم در زشتی و مکروہیم, میری زشتی برائی اور میری بری باتوں کے اللہ دیکھے نہ دیکھیے, اپنے کرم کو دیکھیے, اپنے کرم نظر فرمائیے. اسی سے ہمارا کام تو آپ کے فضل سے بنے گا, اور کوئی چیز آپ ہی کے فضل کا سہارا ہے. بس کام بنتا ہے فضل سے اختر, حضرت کا شعر ہے رحمت اللہ علیہ, نور اللہ مرقدہ. کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہیں. کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہیں. اسی سیاست سے کام ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل شامل حال فرمائے. الحمد للہ صلی اللہ تعالیٰ. اچھا جناب, بس وقت زیادہ ہو گیا, لوگوں کو دور دور بھی جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے جو یہاں آ رہے ہیں, اے اللہ سب کو عافیت کے ساتھ لائیے, عافیت سے پہنچائیے, عافیت سے رکھیے, ہر بلا سے محفوظ فرمائیے. اور آج کل جو یہاں آئے یا نہ آئے, وہ ان کے لیے میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ تینوں کل, جو حضرت والا بہت اہتمام فرماتے تھے, تینوں قل, تین دفعہ قل ہو اللہ, تین دفعہ قل اعوذ برب الفلق, اور تین دفعہ قل اعوذ برب الناس. یہ تو کچھ مشکل بھی نہیں ہے, ہر شخص صبح شام تین تین بار پڑھ لے. تو حدیث پاک میں تکفیق من کل شے, یعنی ہر شے سے محفوظ رہے گا. اس کا محدثین نے اس کے معنی لکھے تکفیق من کل شر, ہر شر سے محفوظ رہے گا. اور تکفیق من کل ورد یتعوذ بہ, اور اب اور ایسے اوراد سے بھی اس کو ضرورت نہیں رہے گی اگر وہ بھول جائے, جس سے وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور اوراد سے, ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گی. یہ تو تین دفعہ یہ پڑھ لیں, اور دعائے انس کا کارڈ یہاں تقسیم ہوتا ہے, جن سے آپ کے پاس نہ ہو وہ یہاں سے لے لیں, اور گھر کی عورتوں کو بھی دے دیں. دعائے انس اور حضرت ابو دردا کی دعائے انس تو دن میں ایک دفعہ ہی پڑھنا کافی ہے, اور حضرت ابو دردا کی دعا جو ہے وہ صبح شام پڑھ لیں. ایک دفعہ دن میں دعائے انس پڑھ لیں, بس کیا مشکل ہے. تین قل پڑھ لیں, انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اے اللہ جو یہاں آنے والے ہیں, جان و مال کی سب کی حفاظت فرمایا, اور سب کو خیر, عافیت سے آئیں, عافیت سے جائیں, اور عافیت سے رہیں, اور دشمنوں کے شر اور ایزا سے محفوظ ہو. ہم سب کو یا رب العالمین, تمام مسلمانوں کو یا رب العالمین, محفوظ فرمایا اللہ، جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ یا رب العالمین، یہاں قتل و غارت نیکوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو جو قتل کر رہے ہیں خصوصاً اہل حق کو، اے رب العالمین اپنے فضل سے حفاظت فرما اور پورے پاکستان کو، کراچی کو امن کا شہر بنا دے، امن کا ملک بنا دے، اور اے اللہ جو اس کو توڑنا چاہتے ہیں آپ انہیں کو توڑ دیجیے، یا تو ہدایت دے دیجیے یا انہیں کو توڑ کے پاش پاش کر دیجیے، یہ پاکستان اس کی بنیادوں میں اللہ ہمارے بزرگوں کی آنسو دفن ہے، پوشیدہ ہیں، ساری ساری رات روئے ہیں، اے اللہ ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیجئے اور حفاظت فرمائیے اور اسے کو صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنا دیجئے، اسلامی قانون نافذ کرا دیجئے، فساق و فجار سے اللہ نجات دے کے نیک بندوں کی حکومت یا اللہ جو دین سے محبت رکھتے ہیں ان کو عطا فرما دیجئے، اور جو دشمن اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اے اللہ تو انہیں کو ختم کر دے، انہیں کو نام و نشان مٹا دے اگر ان کو ہدایت مقدر نہیں ہے تو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ رحمتک یا رحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ٹافی یہ سامنے